بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام اخبارات کے جائزے میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج بھی نظر ڈالیں گے ایران، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اخباروں پر، مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام کے سب سے پہلے حصے میں نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ رسالت کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ شجاعانہ نرمی کا مطلب پسپائی نہیں ہے، ڈاکٹر علی لاریجانی۔ ایران اور یورپی یونین میں تعاون کی وسیع گنجائش ہے، وزیر خارجہ۔ مرسی نے مصری عوام سے انقلاب جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی یوکرین میں مغرب کی مداخلت، کیف میں بحران جاری کے زائل میں لکھا ہے۔ یوکرین میں ہنگامے جاری ہیں اور حکومت اور مخالفین کے درمیان معاہدے کے باوجود تشدد رک نہیں رہا ہے۔ مخالفین نے اہم عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر وکٹر یانوکوویچ ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ ان کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ عرب ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا طیارہ متحدہ عرب امارات میں اترا ہے، جبکہ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے خرابی صحت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن رہنما وٹالی نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر وکٹر یانوکوویچ ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ صدر یانوکوویچ ابھی ملک میں موجود ہیں۔ اور اخبار رسالت نے جنیوا 2 کی ناکامی سے سبق عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
شام کے بارے میں جنیوا مذاکرات آخر کار بغیر کسی واضح نتیجے کے ختم ہو گئے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ امریکہ، برطانیہ اور کچھ عرب اور یورپی ممالک جو دراصل شام کے بحران کے ذمہ دار ہیں، بحران کے خاتمے کے لیے غیر حقیقی راہ حل مسلط کرنے کے لیے کوشاں رہے، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس لیے یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ جنیوا 2 مذاکرات منعقد کرانے والے اجلاس کے نتائج سے سبق حاصل کریں۔ مذاکرات کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر عدم اتفاق تھا، جبکہ مغربی ممالک انسانی حقوق اور امن و امان کی حمایت کا دم بھرتے نہیں تھکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنیوا 2 اجلاس کے انعقاد سے قبل ہی اختلافات پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گئے تھے، اور اجلاس کے انعقاد و ناکامی کے بعد بھی ابھی تک فریقین میں کسی طرح بھی مسئلے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ شام کے بحران کے دوران امریکہ اور فرانس نے بشار اسد کی حکومت کو ختم کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی ہے، لیکن جب اس میں انہیں کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے سوچا کہ کم سے کم اجلاس میں ممکنہ حد تک امتیازات لے لیں۔ اسی طرح سعودی عرب، قطر، ترکی اور کچھ دوسرے ملکوں کی بھی یہی صورتحال تھی، اور انہوں نے بھی ناکامی کے بعد اجلاس میں اپنی ناکامی کی تلافی کی کوشش کی، اور انہی کوششوں کی وجہ سے جنیوا 2 اجلاس مغربی اور رجعت پسند عرب حکومتوں کی واضح شکست کی علامت بن گیا۔ اس پورے معاملے میں سب سے اہم نقطہ، جس کی تصدیق مغربی خفیہ ایجنسیوں نے بھی بارہا کی ہے، ایران کی اہم اور مؤثر پوزیشن ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ مشرق وسطی میں کسی بھی بحران کے حل کے عمل میں اسلامی جمہوریہ ایران کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن جنیوا 2 اجلاس میں ایران کو دیا گیا دعوت نامہ واپس لے کر اس مؤثر ملک کو نظر انداز کرنے اور حقائق سے منہ موڑنے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کو لے چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو۔ نئی دہلی اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں محمد احمد جعفری، جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ. جی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اخبارات کا جائزہ. ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ عزیز الہند کی کچھ اہم سرخیاں. مسجد ابراہیمی میں کشت و خون کی یاد میں فلسطین بھر میں مظاہرے، امن ریلی پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ. صومالی صدر کی رہائش گاہ پر عسکریت پسندوں کا حملہ، ایک درجن افراد ہلاک. پاکستان ہنگو میں گن شپ ہیلی کاپٹروں سے کاروائی، 6 شدت پسند ہلاک. ناظرین، روزنامہ عزیز الہند نے ملک کی سالمیت کے لیے سیکولرزم اور گنگا جمنی تہذیب کی بقا ضروری کے عنوان سے ظفر آغا کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، کسی کے قتل و خون پر سیاست کی بساط بچھائی جائے یہ خیال بھی آسانی سے ممکن نہیں ہے، لیکن اس 21ویں صدی کے مکروہ دور سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے. تبھی تو کسی اور نہیں بلکہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے خون پر اب 23 برس بعد سیاست ہو رہی ہے. قاری واقف ہوں گے، راجیو گاندھی کے قاتلوں کو سپریم کورٹ نے کس طرح ابھی حال میں سزائے موت کے باوجود معاف کر دیا. ان کی سزائے موت نہ صرف معاف کر دی گئی بلکہ تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جیللتا نے اس فیصلے کے فوراً بعد یہ بھی اعلان کر دیا کہ مرکز جو چاہے کرے وہ 3 دنوں کے بعد راجیو گاندھی کے قاتلوں کو رہا کر دیں گی. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جیللتا نے کھل کر اس معاملے کو ایک الیکشن ایشو بنا کر تمل جذبات کو مرکز کے خلاف ہوا دینی شروع کر دی، تاکہ ان کی پارٹی 2014 کے لوک سبھا چناؤ میں تمل جذبات بھڑکا کر زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکے. ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں، ہندو فرقہ پرست لابی اس ملک کو ہندوتو سیاسی نظریے میں باندھ کر ثقافی سطح پر ملک سے گنگا جمنی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے. وہی لابی اس ملک سے گاندھی نہرو خاندان کا نام و نشان اور ان کی سیاسی وراثت کو اس طرح ختم کرنا چاہتی ہے جیسے 1857 کے بعد انگریز مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے. آئی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ صحافت کی کچھ اہم سرخیوں کا. ایران سے کاروبار میں امریکی فرموں کو دلچسپی، اسلامی جمہوریہ کو جہاز کے پرزے فروخت کرنے کی اجازت طلب. عراقی فوج کا صوبائی قصبے پر قبضہ، 48 باغی ہلاک. یوکرین حکومت اور اپوزیشن میں معاہدہ، جلد الیکشن کا راستہ ہموار، پرتشدد واقعات میں کمی. ناظرین، روزنامہ صحافت نے عام انتخابات میں مسلمانوں کا منشور کے عنوان سے مظفر حسین سید کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، آج ملک کے سیاسی حالات نے ایک نئی کروٹ لی ہے، قومی منظرنامہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. ان حالات میں مسلمانوں کو بھی حکیم الامت علامہ اقبال کے ارشاد کے مطابق ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم تک کر کے وطن گیتی سے پیدا ہونے والے آفتاب تازہ کے خیر مقدم کی تیاری کرنا چاہیے. ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ آفتاب تازہ کون ہوگا، تاہم یہ امر طے شدہ ہے کہ درپیش عام انتخابات میں نئی سیاسی قوتوں کا عروج ہوگا، نئے سیاسی اختلاطات سامنے آئیں گے. اس صورتحال میں مسلمانوں کا کردار فیصلہ کن ہے، بشرطے کہ وہ اپنی حیثیت کا ادراک کریں اور اپنی اہمیت پہچانیں. دراصل اب ہندوستانی مسلمانوں کا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے واضح پیغام یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سر تسلیم خم کرنے والا رجحان ترک کر کے ہمسری و ہمسطحی کا رویہ اپنایا ہے. اب ہم کسی سیاسی جماعت کے منشور کے پابند نہیں ہوں گے، بلکہ اپنا منشور ہم خود ترتیب دیں گے اور سیاسی قائدین کو ہمارے منشور کے بموجب اپنی حکمت عملی وضع کرنی ہوگی. یہ کوئی ناممکن یا مشکل مرحلہ نہیں، بس اتحاد فکر، استحکام عمل اور مستقل مزاجی شرط ہے. آئی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں کا. تنظیم برائے اسلامی تعاون نے وسط افریقی جمہوریہ میں اپنا اعلیٰ سطحی وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا. ونیزویلا کے صدر کا برک اوباما کو مذاکرے کا چیلنج. آئین کی بالادستی تسلیم کرنے والوں ہی سے مذاکرات ہوں گے، نواز شریف. ناظرین، روزنامہ انقلاب نے بٹواری کی سیاست اور تلنگانہ کا پنرجنم کے عنوان سے احمد جاوید کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، پارلیمنٹ میں آندھرا پردیش کی تقسیم کا بل پیش ہوا تو ایک طرف نگاہوں میں کسی اکھاڑے کے بے ہنگم مناظر تھے، عوام کے منتخب نمائندوں کی زور آزمائیاں تھیں، شور و غل تھے اور وہ سب کچھ جو اس سے پہلے کبھی کسی پارلیمنٹ میں نگاہوں نے نہیں دیکھے. پارلیمنٹ کے معزز ارکان کا مائک توڑنا، چاقو نکالنا، حتیٰ کہ مرچ کا اسپرے استعمال کرنا، کون بے غیرت ہندوستانی ہوگا جس کی آنکھیں شرم سے نہ جھک گئی ہوں گی. دوسری طرف میں عہد وسطی کے اس ہندوستان میں چلا گیا جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا، جہاں چھوٹے بڑے رجواڑے ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے، بعض تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ آئے دن ایک کی فوجیں دوسرے کی سرحدوں میں شب خون مارا کرتی، رعایا کو لوٹ مار کا شکار بناتی اور نوبت جنگوں کی آ جایا کرتی تھی۔ آج پھر سیماندھرا اور تلنگانہ کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج کا تلنگانہ خطے کے پسماندہ ترین اضلاع کا مجموعہ ہے، جبکہ کل جنوب کی ریاستوں میں تلنگانہ سب سے خوشحال اور دولت مند ترین ریاست تھی۔ ناظرین، مضمون نگار آگے کہتے ہیں، یہ ٹریجڈی صرف تلنگانہ کی نہیں ہے بلکہ میں ملک میں انگنت تلنگانہ ہے جو حکومت نے غلط پالیسیوں، غیر متناسب ترقی اور غیر متوازن منصوبہ بندی کے نتیجے میں پسماندگی کی گہری کھائیوں میں گرتے چلے گئے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب دشمن ریاست کے رجواڑوں ڈاکوؤں کی فوجیں خوشحال علاقوں کو لوٹا کرتی تھیں، اور ایک وقت یہ آیا جب رہنماؤں کے لباس میں مسیحاؤں کے بھیس میں ڈاکو نکلتے اور محنت کشوں، کاریگروں، کسانوں، مزدوروں اور عوام کے مختلف طبقات کو لوٹتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ، اور ناظرین ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ایران کو علاقے اور دنیا میں طب کے شعبے میں اہم مرکز بننا چاہیے، صدر مملکت۔ ایرانی وزیر خارجہ جمعرات کو ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کے لیے یورپی اور امریکی کمپنیوں میں نیا جوش۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی پیغمبر اسلام کی جائے ولادت کے انہدام کی سازش کے ذیل میں لکھا ہے، سعودی عرب مکے میں اربوں ڈالر کے تعمیراتی پروجیکٹ کے بہانے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کا نام و نشان مٹا کر وہاں نئی عمارتیں بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خبروں کے مطابق اگر سعودی عرب کی حکومت نے یہ پروجیکٹ منظور کر لیا تو اس کی وجہ سے مسجد الحرام کے قریب ایک کتب خانے کو منہدم کرنا ہوگا، جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت پر بنایا گیا ہے۔ چند سال قبل بھی سعودی عرب کی حکومت نے مسجد الحرام میں توسیع کے بہانے کئی اہم اور تاریخی عمارتوں کو منہدم کر دیا تھا۔ اس پروجیکٹ کی ذمہ دار کمپنی بن لادن گروپ نے ایسے رپورٹوں کی تردید کی ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جس پروجیکٹ پر کام ہونا ہے اگر اسے پورا کیا گیا تو وہ کتب خانہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر دوسری عمارت بنا دی جائے گی۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے سعودی بنیادی یا مہروں کی تبدیلی عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ حالیہ دو مہینے میں اس ملک کی متنازع شخصیت بندر بن سلطان کا کردار کم ہو گیا ہے، حالانکہ بہت سے ذرائع ابلاغ نے اس کی وجہ بندر بن سلطان کی خراب صحت اور امریکہ میں ان کے علاج کو قرار دیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اہم علاقائی معاملوں میں ان کی شکست اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بندر بن سلطان کے غیر موجودگی میں محمد بن نائف کا کردار بڑھ گیا ہے، اور چونکہ عراق، شام اور لبنان جیسے ملکوں میں بحرانوں سے بندر بن سلطان کا نام پوری طرح سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اب ان کی غیر موجودگی سے بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ کچھ ذرائع ابلاغ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ انہیں روس کی جانب سے زہر دیا گیا ہے۔ تاہم ان خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تجزیہ نگاروں کے خیال میں بندر بن سلطان کی ناکامی سے نہ صرف یہ کہ سعودی عرب اور اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہوئے ہیں، بلکہ اس سے سعودی عرب کافی حد تک الگ تھلگ ہو گیا ہے اور اسی لیے انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں شام سے شائع ہونے والے اخبار الوطن نے لکھا ہے کہ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ بندر بن سلطان کو امریکہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روس کے ساتھ بھی تعلقات میں تلخی آئی اور بندر بن سلطان روس کا دورہ کرنے کے باوجود ماسکو کی ناراضگی ختم کرنے میں کامیاب نہیں رہے۔ ویسے بندر بن سلطان کی ناکامی میں شامی فوج کی مسلسل کامیابیاں بھی مؤثر رہی ہیں اور اس سے سعودی عرب ہی نہیں بلکہ شامی دہشت گردوں کے تمام حامیوں میں مایوسی پھیلی ہے۔ بہرحال شامی دہشت گردوں کے حامیوں نے موجودہ حالات میں جو موقف اختیار کیا ہے اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ انہیں شام کے معاملے میں اپنی شکست کا یقین ہو گیا ہے اور اب وہ کسی نہ کسی طرح اس شکست سے پردہ ڈالنے اور اس کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔
یہ تھا روزنامہ جمہوری اسلامی کا ایک منتخب مقالہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے تفسیر زہرا آپ کی خدمت میں پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی تفسیر زہرا،
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پاکستانی اخبارات کا جائزے کا آغاز کریں گے روزنامہ دنیا میں شائع کردہ کچھ اہم سرخیوں سے۔ حکومت اور طالبان کی ثالثی کمیٹی سے رابطے، وزیر داخلہ نے جنگ بندی کے لیے سمیع الحق سے گارنٹی مانگ لی۔ پی آئی اے کا ایران کے لیے سروس دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ، اسی خبر سے متعلق تفصیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پہلی فلائٹ 26 فروری کو لاہور سے براستہ کوئٹہ مشہد جائے گی۔ پوری دنیا میں امن اور سب سے برابری کے تعلقات چاہتے ہیں نواز شریف۔ ناظرین، روزنامہ دنیا سے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے مقالہ نگار علامہ ابتسام الہی ظہیر کے تحریر کردہ مقالے کو۔ مقالے کا عنوان ہے پاکستان کو کس سے خطرہ ہے۔ ناظرین، مقالہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ جب سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ زیر بحث آیا ہے، اس وقت سے ملک کے مختلف طبقات اپنے اپنے انداز اور صورتحال کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور بعض دانشور اور سیاستدانوں کے نزدیک فوجی آپریشن سے معاملہ حل ہو سکتا ہے، جبکہ بعض کی رائے میں داخلی محاذ پر فوج کو مصروف رکھنا ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ تحریر کرتے ہیں کہ اپنے اپنے موقف کی حمایت میں دونوں گروہ متواتر دلائل دیتے چلے آ رہے ہیں، چونکہ اس معاملے میں تعلق ملکی دفاع کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر جانی ضیاع کا بھی ہے، اس لیے دلائل دیتے وقت کئی مرتبہ فریقین میں سختی اور تندی آ جاتی ہے۔ تحریر کرتے ہیں کہ حالانکہ اس بحث میں حصہ لینے والے دونوں گروہوں میں ملک اور ملت سے محبت کرنے والے افراد بھی شامل ہیں جو پوری دھیانتداری سے اپنی رائے پر کاربند ہیں۔ تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں متعدد وجوہ کی بنا پر ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جس سے قوت برداشت میں بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے، اور مزید تحریر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کسی بھی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں نظر آ رہا ملک، اور ان دنوں چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو اسلام آباد اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ میں نے خود خواجہ صاحب کو جنرل مشرف کے افغانستان پر حملے کے لیے امریکہ کو اڈے دینے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے سنا ہے۔ تحریر کرتے ہیں کہ اس وقت ان کا خیال تھا کہ جنرل صاحب نے اس وقت کی وجہ سے اس قدم کی وجہ سے معاشرے میں دہشت گردی کو فروغ دیا ہے، اور مزید تحریر کرتے ہیں کہ جس طرح یہ سیاسی اور مذہبی رہنما قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو اس دن ملک کے تمام معاملات سدھر جائیں گے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں روزنامہ جنگ کی طرف، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں یا شائع کردہ کچھ اہم سرخیاں۔ ہنگو میں بھی فورسز کا فضائی حملہ، 12 جنگجو ہلاک، متعدد ٹھکانے تباہ۔ شمالی وزیرستان میں بھی فوج نے تہیا کر لیا ہے کہ وہ آپریشن کریں گے، اور اس سلسلے میں وہ حکومتی اشارے کے منتظر ہیں، اسی خبر سے متعلق شائع کردہ سرخی کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان کا صرف 5% علاقہ عسکریت پسندوں کے کنٹرول میں ہے، آپریشن کا فیصلہ ہوا تو 4 سے 6 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا ذرائع۔ چین سے خریدے گئے 9 ٹرین انجنوں کی پہلی کھیپ شنگھائی سے کراچی روانہ۔ ناظرین، روزنامہ جنگ میں شائع کردہ ادارے کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ادارے کا عنوان ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، فیصلے جلد کریں۔ ناظرین، ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ حکومت نے کروڑوں ڈالر کے 3G کے 3 اور 4G کے 2 لائسنس کی نیلامی کے لیے پلان کی منظوری دے دی ہے، اور اگلی جنریشن کی ٹیکنالوجی کے حامل ان سلور ٹیلی کمیونیکیشنز لائسنسوں کی وسط اپریل تک نیلامی کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گزشتہ روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے اسپیکٹرم ٹیکنالوجی کی نیلامی کے لیے حتمی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ مزید تحریر کیا گیا ہے کہ لائسنس کی فروخت کا عمل شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور ترکی کمپنیاں دلچسپی رکھتی ہیں، تاہم ابتدائی طور پر 3G لائسنس کی مالیت $295 ملین جبکہ 4G لائسنس کی مالیت $210 ریلیف رکھی گئی ہے۔ مزید تحریر کیا گیا ہے کہ وہ کوشش ہوگی کہ لائسنس مکمل ادائیگی پر فروخت کیے جائیں۔ لائسنس کی مدت 15 سال ہوگی اور کامیاب بولی دہندگان کو لائسنس کی پہلی قسط کے طور پر کم از کم 50% رقم ادا کرنا ہوگی۔ اور مزید آخر میں تحریر کیا ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حوالے سے فیصلے جلد کیے جائیں اور 3G اور 4G کے لائسنس کی نیلامی میں تاخیر ہرگز نہ کی جائے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں روزنامہ نوائے وقت کی طرف، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں یہاں شائع کردہ کچھ اہم سرخیاں۔ مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی متحدہ آج ریلی نکالے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کابل میں افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات۔ کراچی اور شنگھائی کے تاجر پاکستان چین تجارتی حجم $15 ارب کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے صدر ممنون۔ ناظرین، روزنامہ نوا وقت سے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں سرور منیر راؤ کے تحریر کردہ مقالے کو۔ مقالے کا عنوان ہے پاک ایران تعلقات خصوصی توجہ کے متقاضی۔ ناظرین، سرور منیر راؤ تحریر کرتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت ایران دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا، اور اسی طرح جب ایران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلامی انقلاب آیا تو پاکستان نے سب سے پہلے ایران کی حکومت کو تسلیم کیا۔ اور اس طرح پاک ایران تعلقات کی ایک اور انتہائی خوش آئین بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو بھارت نے پاکستان کو طے شدہ مالی اثاثے منتقل کرنے میں لیت و لال کی، اور اس مشکل وقت میں ایران نے پاکستان کی مالی معاونت کی، جس کا شکریہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے خصوصی طور پر کیا تھا۔ مزید تحریر کرتے ہیں کہ پاکستان میں غیر مستحکم جمہوری سیاسی نظام اور فوجی آمریت کی بنا پر ان دونوں برادر ممالک کے تعلقات میں زیرو بم آنے لگا ہے، لیکن معمولی اتار چڑھاؤ آتا رہا، دونوں میں دوریاں نہیں بڑھیں۔ مزید تحریر کرتے ہیں کہ اسی طرح وزیر خارجہ چودھری نثار علی اور ایرانی سفیر کے درمیان جمعے کے دن اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کی خبریں بھی خوش آئند ہیں، اور ایران اور پاکستان مکران کی سرحد پر تجارتی گیٹ کھولنے پر بھی رضامند ہوئے ہیں۔ مزید تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم اور دیرپا بنانے کے لیے سنجیدہ اور دورس حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے لازم ہے کہ دونوں ملکوں میں سفارتکار اور حکمران اعلیٰ سطح پر انٹریکشن کو بڑھائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جلسے کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ واپس چلتے ہیں تہران اسٹوڈیو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان تفسیر زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ تفسیر زہرا۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ملاحظہ فرمائیے چند کارٹون۔